أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور مچھلی والا جب وہ غصے ہو کر نکل پڑا تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہ کریں گے, ہم اس کی پکڑ نہ کریں گے. تو اس نے پکارا اندھیروں میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری ذات پاک ہے, بلا شبہ میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو غم سے نجات عطا فرمائی, اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. محترم حضرات, گزشتہ کل حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی عنوان سے جو ایک واقعہ چلا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ ان کو مارنے والا عبد الرحمن ابن ملجم یہ بڑا بدبخت آدمی تھا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو حضرت علی کو شہید کرے گا. اب اس آدمی نے حضرت علی کو شہید کیا کوفہ میں. یہ واقعہ تو آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا. حضرت علی کو روایتوں میں آتا ہے کہ جامع کوفہ میں دفن کیا گیا. بعض لوگوں نے کثرۃ العمارہ میں لکھا ہے, بعض لوگوں نے نجف میں لکھا ہے, اور آج کل نجف میں بلکہ سالہ سال سے نجف میں ایک قبر ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی قبر ہے, اور شیعہ لوگ اور دوسرے بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت علی کی قبر ہے. بعض لوگوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو رات کو کھودا گیا اور کھود کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے لے کر ان کو مکہ لے کر آئے, ان کو مدینہ لے کر آئے اور بقیع میں دفن کر دیا. یہ بھی لکھا ہے. بہرحال بعض لوگوں نے لکھا یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا. یہ کیوں کیا گیا؟ حضرت علی نے بھی یہ بھی وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے دفنانے کے بعد میری قبر کو اونچا مت رکھنا, اس کا کوئی نشان مت رکھنا, اس کو بالکل سیدھا کر دینا زمین کے لیول. وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندیشہ تھا اور اس بات کا گمان تھا کہ یہ حکومت لوٹ کر بنو امیہ میں چلی جائے, اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ذرا ٹکراؤ رہتا تھا. بنو امیہ حضرت معاویہ بنو امیہ سے, حضرت علی بنو ہاشم سے تھے, تو ٹکراؤ تھا. تو ان کو اس بات کا خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری قبر کو کھود کر اس کی بے حرمتی کی جائے. بہرحال یہ واقعہ تو یہاں پورا ہوا, لیکن عبد الرحمن ابن ملجم اس بدبخت نے اتنے بڑے آدمی کو, خلفائے راشدین میں سے حضرت علی کو, یہ خانوادہ رسول سے تھے اور حضرت علی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کے شوہر تھے. حضرت علی کے بہت سارے خصوصیات ہیں. اتنی بڑی خصوصیات والے حامی آدمی کو اس بدبخت نے قتل کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک عورت پر عاشق تھا، ایک عورت کی باتوں میں آ کر اس نے اس کے عشق میں آ کر حضرت علی جیسے اتنے بڑے صحابی کو شہید کیا۔ تو عشق اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے میں لیلہ اور مجنون کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ لیلہ اور مجنون ان دونوں کی محبت کے قصے، ان کے عشق کے قصے، پیار کے قصے بہت عام ہیں اور بہت ساری کتابوں میں ملیں گے، لوگوں کی زبان پر بھی ملیں گے۔ بہرحال مجنون کا نام کیس تھا اور اس کا نام مجنون کیوں پڑا وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، یہ بات نہیں میں نے آپ کے سامنے کہی کہ اس کا نام مجنون کیوں پڑا تھا، حضرت حسن نے اس کا نام مجنون رکھا تھا۔ لیلہ اس کا نام لیلہ ہی تھا، لیلہ بنت مہدی، اس کا لقب ام مالک تھا، بعض لوگوں نے ام خلیل بھی لکھا ہے۔ بہرحال ان دونوں کے عشق کے واقعات، ان دونوں کا عشق اور محبت اس طرح ہوئی کہ اس زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا، میلوں کے اندر خیمے لگتے تھے اور ہر خاندان کے الگ الگ خیمے لگتے تھے۔ مجنون کو معلوم ہوا، کیس کو پتا لگا کہ بنو عامر کی ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کا نام لیلہ ہے، تو یہ عورتوں کی طرف مائل ہونے والا آدمی تھا۔ اس نے بہترین سا پوشاک پہنا، کپڑے پہنے بڑے ٹپ ٹاپ کے ساتھ، ہو اس قبیلے کی طرف گیا، اس میلے میں گیا، تلاش کرتے کرتے بنو عامر کے خیموں میں پہنچا اور وہاں اس کو لیلہ مل گئی۔ لیلہ سے اس نے بات چیت کی، لیلہ کی زبان بھی اتنی میٹھی تھی کہ اور زیادہ اس کے دل میں محبت آ گئی۔ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ صبح کے وقت وہ وہاں سے چھپتے چھپاتے نکلا اور اپنے گھر پہنچا، لیکن پوری رات بے چینی، پورا دن بے چینی میں گزارا کہ کب رات آئے، یا پھر دن بھر وہ باتیں کرتا رہا اور رات کو اپنے گھر لوٹا، لیکن پوری رات وہ بے چینی میں تڑپتا رہا کہ کب صبح ہو اس کے پاس جاؤں۔ عشق پروان چڑھ چکا تھا۔ تین چار روز اس طرح گزرے، دونوں میں آپس میں خوب محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قسمیں کھانے لگی۔ اب بات جب اتنی آگے بڑھی کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے پورے علاقے میں پھیل گئی، تو ان کے خاندان والوں کو تشویش ہوئی، ان کے خاندان والوں کو فکر ہوئی کہ یہ تو بدنامی کا گھر ہے، یہ تو لوگوں میں بدنامی ہوگی، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے روک تھام شروع کر دی۔ لیکن روک تھام انہوں نے اس وقت کی جبکہ ندی بہ چکی تھی، عشق پروان چڑھ چکا تھا، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایسے عالم میں ان لوگوں نے روک تھام شروع کی، لیلہ کو روک دیا گیا، پردہ کرا دیا گیا، لیکن یہ کسی طرح چھپتے چھپاتے ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ لوگ لیلہ کے گھر والے مجنون کے گھر پہنچے، مجنون کو دھمکیاں دی کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب ہم سے یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی، آپ ہماری لڑکیوں کے ساتھ اس طرح حرکتیں کر دو، یہ ہمارے خاندان کے رواج کے خلاف ہے، ہم کسی طرح ہم آپ کو ماریں گے، قتل کر دیں گے، دھمکیاں دے کر وہ آ گئے۔ لیکن مجنون کے دل کے اندر تو عشق بھرا ہوا تھا، لیلہ ہی لیلہ تھی، اس لیے وہ رات کو چھپ چھپاتے اس کے گھر پر پہنچتا تھا اور باتیں کرتا رہتا تھا، پھر چپکے سے وہ واپس چلا آتا تھا۔ یہ معاملہ جب خوب آگے بڑھا کہ مجنون تو کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اس کو قتل کریں گے تو پھر اس کے خاندان کے لوگ ہم پر چڑھائی کریں گے اور پھر حکومتی کارروائی ہوگی، تو ان لوگوں نے سوچا، لیلہ کے باپ نے ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا، اور اس زمانے کا جو حکمران تھا خلیفہ مروان بن حکم کے پاس گئے اور ساری ڈیٹیل اس کے سامنے رکھی کہ بھائی ایسے ایسی بات ہے، مجنون ہمیں پریشان کرتا ہے، ہر وقت وہ مجھے حیران کرتا رہتا ہے، ہمارے گھر پر آتا رہتا ہے اور ہماری لڑکی کو چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، بہت ساری باتیں انہوں نے اس کے سامنے رکھی۔ بہرحال مروان بن حکم نے خط لکھ دیا اس کے وہاں کے افسر کو کہ دیکھو مروان کے مجنون کے گھر والوں کو اور مجنون کو بلا کر یہ میرا خط پڑھا دو، ان کو کہہ دو کہ بھائی آئندہ آپ نے یہ حرکت کی تو یہ برداشت نہیں ہوگا، اور آئندہ یہ چیز نہ کرے، مجنو لیلہ سے ملنے کی کوشش نہ کرے، اس کے گھر کے ارد گرد نہ جائیں، اگر اس نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی تو پھر لیلہ کے گھر والوں کے اوپر مجنو کا خون معاف ہے، مجنون کا خون معاف ہے، یعنی اگر مجنون کو قتل کر دے تو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ افسر کے پاس خط گیا، افسر نے مجنو کو اور مجنو کے گھر والوں کو بلایا، یہ خط پڑھ کر سنایا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، اب تمہارا ہاتھ تمہارا لڑکا تمہارے ہاتھ سے جائے گا۔ مجنو اشعار پڑھتے ہوئے نکل گیا، بہت وہ اشعار بہت پڑھتا تھا، مجنو کو اشعار بہت زیادہ ازبر تھے اور عشق و محبت کے بہت سارے اشعار پڑھتا تھا وہ، اور ہر وقت لیلہ کے متعلق وہ اشعار گنگناتا رہتا تھا۔ اب جب مجنو نے دیکھا کہ اب میرے لیے بڑی دیواریں کھڑی ہو گئی ہے، اب میں لیلہ کے ساتھ مل نہیں سکتا، اس کی ملاقات نہیں کر سکتا، اس کا دیدار نہیں کر سکتا، تو اس کا دماغ مبہوت ہو گیا، مبہوت العقل ہو گیا، اس کی عقل کھو گئی، پاگل جیسا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور اکیلا اکیلا رہنے لگا، اور اکیلے اکیلے اشعار پڑھتا تھا، اور پاگل سا جیسا ہو گیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، یہ ساری چیزیں، جنگل میں چلا جاتا تھا، وہاں جا کر اکیلا اکیلا باتیں کرتا تھا، اکیلا اکیلا رہتا تھا، یہ ساری باتیں۔ اس لیے میں نے کل ایک شعر کہا تھا کہ لیلہ نے ایک شعر کہا کہ کیس اکیلا جنگل میں، اپنے خاندان والوں کو کہا کیس اکیلا جنگل میں ہے مجھے جانے دو، کیس اکیلا جنگل میں ہے مجھے جانے دو، کیا خوب بیتے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، کیا خوب بیتے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ برحال تو اس طرح کیس اکیلا اکیلا رہنے لگا، بعض لوگوں نے آ کر اس کے باپ سے کہا کہ اس کو آپ مکہ لے جائیے، حج کرائیے، اللہ کے نبی کے روزے پر حاضری دیجیے، ہو سکتا ہے کہ وہ رائے راست پر آ جائے، اللہ وہ دعا قبول کر لے اور اس کے دماغ سے لیلہ نکل جائیں۔ باپ نے یہ بھی کوشش کر لی، لے کر گیا، تو جانے کے بعد کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس نے یہی دعا کی کہ اللہ سب توبہ کر رہے ہیں لیکن میں تو ابھی توبہ نہیں کرتا، اگر تو مجھے لیلہ نصیب کر دے گا، تو مجھے لیلہ نصیب کر دے گا تو کوئی توبہ کرے نہ کرے لیکن میں توبہ کر لوں گا۔ تو وہاں جا کر بھی لیلہ کی دعا، ایک آدمی کہتے ہیں، ایک مشائخوں میں سے ایک مشائخ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پر ایک جماعت ہے، میں نے سوچا کون لوگ ہوں گے، چلو جایا جائے، تو وہ اللہ والے وہاں پہنچے، دیکھا کہ خوبصورت، ایک بات یاد رکھیں، لیلہ بھی بڑی خوبصورت تھی اور مجنون بھی اس سے زیادہ خوبصورت تھا، تو دیکھا کہ خوبصورت لڑکا ہے، لوگ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ آپ نے مجنون کا نام سنا ہے؟ کہاں سنا ہے میں نے نام، اس کے عشق کے واقعات ہمارے علاقے میں مشہور ہے، اس کے عشق کی باتیں ہمارے علاقے میں مشہور ہے۔ کہا یہ وہی مجنون ہے۔ پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ بس وہ چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے، کسی نے کہا کہ آپ اس کو کہیں کہ میں نجد کی باتیں کو سناتا ہوں، اس کو یوں کہیں میں نجد سے آیا ہوں۔ تو وہ اللہ والے، وہ نیک آدمی تھے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، تو ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلی، آپ نجد کے رہنے والے، کیونکہ لیلہ جو رہنے والے تھی وہ نجد کی رہنے والی تھی، تو فوراً کہا آپ نجد کے رہنے والے ہو، کس علاقے سے؟ کہ فلاں فلاں علاقے سے۔ تو پھر وہاں کی اس نے جب اسٹوری سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہرحال اس کو بڑی خوشی کے ساتھ لے کر گئے تھے کہ کسی طرح راہ راست پر آ گئے، لیکن وہ راہ راست پر نہیں آیا، پھر اپنے مقام پر آ گئے۔ لیکن اس نے جب دیکھا، اگلے سال میلہ جو ہوا تو اس نے سوچا کہ اس میلے میں تو میری ملاقات ہو جائے گی لیلہ سے، لیکن جو افسر تھا، گورنر تھا، گورنر نے اس کو روک دیا کہ بھائی تم میلے میں نہیں آ سکتے، آپ کوئی حرکت کرو گے خاندانوں میں جھگڑے ہوں گے اور ایک بوال کھڑا ہو جائے گا، اس لیے آپ کو آنا نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بالکل میری ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس کی عقل بالکل ختم ہو گئی، اسی فکر میں، ٹینشن میں اس کی عقل گئی۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کیا، ننگا رہنا شروع کر دیا، اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا تھا، اپنے ہاتھ کو کاٹتا تھا، اپنے ہاتھ کو کاٹ کر وہ گوشت نکال دیتا تھا، ایسی حالت اس کی ہو گئی۔ بہرحال رفتہ رفتہ دین گزر گئے، حدل لیلہ کی شادی ہو گئی، حدل لیلہ کی شادی ہو گئی، اور وہ بھی لیکن اس کے غم میں رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیلہ، کسی نے آ کر کہا مجنون سے کہ لیلہ دنیا سے رخصت ہو گئی، میں تجھ لے تعزیت کرتا ہوں۔ اچھا، تو پھر وہ دورہ دورہ اس کے گھر گیا، اس کے علاقے میں گیا اور پوچھا کہ لیلہ کی قبر کہاں ہے، بتایا کہ یہ لیلہ کی قبر ہے۔ وہ اس سے چمٹ کر رونے لگا، اتنا رویا اتنا رویا کہ وہیں کے وہیں اس کا دم ٹوٹ گیا اور وہ وہیں اس کی قبر پر مر گیا۔ لیکن کیا ملا اس کو؟ یہ عشق مجازی تھا، اس کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ دنیا کی بھی ذلت اور آخرت کی بھی ذلت، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوا، آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوا، دنیا میں بھی اس نے نقصان پایا، آخرت میں تو اس کو خسارہ ہی خسارہ ہے، آخرت میں اس کو خسارہ ہی خسارہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس نے کسی اور سے محبت کر بیٹھا، اللہ سے چھوڑ کر کے وہ ناجائز محبت کر بیٹھا، وہ اللہ عشق حقیقی چھوڑ کر عشق مجازی وہ کر بیٹھا، تو دنیا میں بھی ناکام ہوا، آخرت میں بھی ناکام ہوا۔ جو بھی ایسا کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر عشق مجازی میں پڑھیں گے اور بناوٹی یہ جو دنیا کی عشق ہے اس میں پڑھیں گے، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی مجھے یوں کہہ رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی لاؤ، ہمدرد چیریٹیبل ٹرسٹ بیواؤں کے لیے کچھ 10,000 گزشتہ دیے تھے، اس سال بھی 10,000 لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اس سال مفتی صاحب چانس نہیں ہے، ذرا مجبوری ہے اس سال۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا بھائی، کچھ تو دے دو۔ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے مفتی صاحب۔ میں کہا گجستہ صاحب بھائی تیرے پاس 8 لاکھ روپے تھے، 8 سے 10 لاکھ روپے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، کہاں گئے؟ کہا کہ سب ختم۔ بھائی بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ مفتی صاحب اس میں مت پڑھو، یہ ذرا اسٹوری لمبی ہے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ، میں تیرا دوست ہوں، میں کوئی ظالم کے ایسا تو ہوں نہیں کہ تجھے ماروں گا۔ بہرحال اس نے اپنی اسٹوری پوری سنائی مجھے اور کہا کہ میں عشق میں پڑا ہوا تھا، عشق میں، لڑکی نے میرے سارے کے سارے روپے ختم کر دیے، آج میرے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں، میرا دھندا بھی چوپٹ ہو گیا، سب کچھ چوپٹ ہو گیا۔ تو عشق اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، آدمی اس کے پیچھے ایسا پاگل ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، وہ اپنی جان بھی گنواتا ہے، اپنا وقت بھی گنواتا ہے، اپنا مال بھی گنوا دیتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمیں پڑھنی نہیں چاہیے، ان چیزوں میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، ایسی چیزوں سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے، بہت سارا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ عشق مجازی بہت خطرناک چیز ہے۔ بہرحال تو ایک تو چند واقعات انشاءاللہ آئندہ چل کر میں بتاؤں گا، یہاں ایک بات درمیان میں چلی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اب یہاں سے ہم حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں، حضرت عیسیٰ وغیرہ کو چھوڑ کر، 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ جن کی عمر 40 سال سے اوپر گئی ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ ان کو 28 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تھا، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ نینوا کا ایک علاقہ تھا موصل، موصل کے رہنے والے تھے اور وہیں کے لوگوں کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس وقت موصل اور یہ نینوا وغیرہ آشوری خاندان کی ماتحتی میں تھا، ان کی حکومت کا بہت بول بالا تھا۔ اس زمانے میں وہ حکومت قبائلی حکومت تھی اور پنچایت چلتی تھی۔ برہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں بھیجے گئے وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، مچھلی والا واقعہ، وہ آئندہ کل انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھ دے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس ابن متا، آپ کو یہ بتا دے کہ حضرت یونس کے والد کا نام متا تھا۔ بعض لوگوں نے متا بھی لکھا ہے، متا بھی لکھا ہے، متا بھی لکھا ہے، برحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متا کے اوپر فوقیت نہ دی جائے، مجھے یونس بن متا کے اوپر فضیلت نہ دی جائے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے تھے، ان کی فضیلت سب سے اونچی ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہودی یوں کہاں کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نافرمان، کیا آپ کہتے تھے؟ بدبخت یہودی یوں کہتے تھے کہ حضرت یونس اللہ کے نافرمان ہیں۔ وہ کس نافرمانی کی بات کرتے تھے؟ وہ آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن تھوڑی بات اتنی سی کہ وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنا مقام چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے، اپنی قوم کو چھوڑ کے سفر میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے گاؤں کو چھوڑ دی، گاؤں والوں نے مانا نہیں، چھوڑ دیا، چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ تو وہ اس طرح یوں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف یہودی اس طرح گندی زبان استعمال کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت یونس کی تعریف کے لیے فرمایا کہ یونس ابن متا سے مجھے زیادہ اوپر فضیلت مت دو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کا تذکرہ یوں بھی کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا وہ دعا ہے، اس میں اللہ کا ایسا نام ہے کہ اس دعا کے ذریعے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے ذریعے جو بھی دعا کی جائے گی قبول ہوگی، اور جو بھی سوال کیا جائے گا اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے جو فضائل ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ، آئندہ کل یا آگے چل کر انشاءاللہ، بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ بڑا سا بڑا ظالم اس سے زیر ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس سے دور کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بہت ہی برکت رکھی ہے، اس آیت شریفہ کو اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے لیکن یہ پوری امت کے لیے عام ہے کہ اس کو پڑھا کریں، اور اس کے ذریعے غم کو دور کیا کیجیے، اس کے ذریعے مصیبتوں کو دور کیا کیجیے۔ انشاءاللہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل عرض کیا جائے گا۔